کل مولانا ہم نے اتناب کی آٹھویں قسم اعتراض پڑھی تھی. اعتراض کہتے تھے کہ درمیان کلام میں یا دو متصل کلاموں کے بیچ میں ایک یا زیادہ جملوں کو لانا جن کے لیے کوئی محل اعراب بھی نہ ہو, اور وہاں پر نقطہ جو ہے دفع ایہام کے علاوہ ہو, اور جیسے وہ نقطہ تنزیہ ہو سکتا ہے, جیسے اللہ کے اس قول میں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتَ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. تو یہ سبحانہو اصل میں کیا ہے, سبحتو سبحانہو یا اُسَبِّحُ سبحانہو. تو یہ جملہ درمیان میں باقی بیان کرنے کے لیے اللہ کی ذکر کیا گیا. بھائی یہ جملہ معترضہ ہے بھائی. یا کبھی دعا ہوگی جیسے ان السمانین وبلغتها قد احوجت سمعی الى ترجمانی, کہ 80 سال جو ہیں انہوں نے محتاج کر دیا ہے میرے کانوں کو ترجمان کا, بھائی کہ دوبارہ آواز کو دہرانے والا چاہیے ہوتا ہے بلند آواز سے تاکہ مجھے سمجھ میں آ جائے بات. وَبُلِّغْتَهَا, تو بھی پہنچایا جائے 80 سال تک, یہ کسی لمبی عمر کی دعا دے رہا ہے بھائی. تو یہ دعا کے طور پر جملہ معترضہ آیا بھائی, اور شروع میں جو یہ واو آیا اس کو واو اعتراضیہ کہتے ہیں, نہ یہ عاطفہ ہے نہ یہ حالیہ ہے بھائی. اور کبھی کبھار جملہ معترضہ لاتے ہیں تنبیہ کرنے کے لیے, جیسے وَعْلَمْ فَعِلْمُ الْمَرْءِ يَنْفَعُهُ عَنْ سَوْفَا, یہ عَنْ سَوْفَا عَنْ مُخَفَّفَا مِنَ الْمُسَقَّلَا ہے, اس کا اسم ضمیر شان محذوف ہے بھئی. اصل میں اَنَّهُ سَوْفَ يَأْتِي, کہ یقیناً جو عن قریب آ جائے گا ہر وہ چیز جو مقدر کی گئی ہے, یعنی تقدیر میں جو چیز ہے وہ آ جائے گی عن قریب. یہ مفعول ہے ان سوف یاتی کل ما قدر, کس کا؟ اعلام کا. تو اعلام فعل امر ہے, آگے مفعول, درمیان میں فعل المرء ينفعه یہ ذکر کیا گیا بھائی, کس لیے؟ تنبیہ کرنے کے لیے, جس چیز پر امر کر رہا ہے اس پر کیا کر رہا ہے, جان لے. اور پھر بتایا کہ جاننا آدمی کو کیا کرتا ہے, نفع دیتا ہے جی. اچھا, تو چنانچہ پھر علامہ طبطازانی نے آپ کو بتلایا کہ جو یہ اعتراض یہ تتمیم سے مباین ہوا مولانا, اس لیے کہ تتمیم ہمیشہ کیا ہوگی, فضلہ ہوگی, اور فضلے کے لیے محل اعراب ہوگا, حالانکہ ہم نے اس میں بتایا کہ اعتراض کے لیے کوئی محل اعراب نہیں. نیز یہ مباین ہوگی مولانا تکمیل سے بھی, اس لیے کہ تکمیل کس لیے آتی ہے, دفع ایہام کے لیے آتی ہے, اور یہ دفع ایہام کے لیے کبھی بھی نہیں آئے گا بھائی اعتراض. نیز یہ بتلایا کہ یہ ایغال سے بھی مباین ہے, کیونکہ ایغال آخر کلام میں آتا ہے, اور اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ کلام کے بیچ میں آتا ہے بھائی. ہاں البتہ کہتے ہیں بعض تزہیل کی صورتوں کو یہ شامل ہوگا, تزہیل جبکہ وہ تزہیل جملہ ہو, کوئی اس کے لیے محل اعراب نہ ہو, اور دو جملتین متصلتین معنن کے بیچ میں وہ آ جائے, تو اس پر وہ اعتراض بھی ہے اور تزہیل بھی ہے. اور پھر مثال اس کی ذکر کی ماتن نے کہ جو اعتراض اکثر من الجملہ ہو بھئی, جیسے فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین نساؤکم حرص لکم. دیکھو پہلے آیا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, تم آؤ اپنی بیویوں کے پاس جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے. آگے کہاں بھئی, کہاں اللہ نے کہاں آنے کا حکم دیا, وہ بیان آگے آیا نساؤکم حرص لکم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں, یعنی موضع جو موضع حرس ہے وہاں پر آؤ بھئی, موضع حرس میں. تو یہ بیان ہے اس کے لئے درمیان میں مولانا, یہ ان اللہ یحب التوابین و یحب, اللہ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو, اور پسند کرتے ہیں کس کو, پاک رہنے والوں کو, اس کو ذکر کیا گیا. ترغیب دینے کے لیے جس چیز کا حکم دیا گیا تھا اور جس چیز سے منع کیا گیا تھا اس سے متنفر کرنے کے لیے، اس سے دور کرنے کے لیے. جی پھر اس کے بعد بعض دیگر علماء کا مذہب بیان کیا کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض میں انہوں نے کیا کہا تھا، نقطہ کیا ہونا چاہیے، دفع ایہام کا نقطہ نہ ہو، لیکن بعض کہتے ہیں نہیں دفع ایہام کا نقطہ بھی ہو سکتا ہے. جی پھر انہوں نے جنہوں نے کہا تھا کہ دفع ایہام کا نقطہ ہو سکتا ہے ان میں سے پھر بعض دیگر علماء اور تھے، انہوں نے کہا بلکہ کلام کے آخر میں بھی آ سکتا ہے. آپ نے تو کیا کہا تھا کلام کے بیچ میں آئے گا، یہ آخر میں بھی آ سکتا ہے بھائی. تو کہتے ہیں اگر یہ تفسیر کی جائے اعتراض کی تو اب کیا تفسیر کیا ہوئی مولانا، کلام کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے، آخر میں بھی آ سکتا ہے، اور نقطہ دفع ایہام بھی ہو سکتا ہے اور دفع غیر ہاں اور تو اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب تو اور بھی چیزیں اس میں عموم اور بڑھ گیا، جب عموم بڑھا تو چند اور صورتوں کو بھی یہ شامل، جیسے ہمارا نے یہ تزیل کو مطلقاً داخل ہو گئے اس کے اندر، اس لیے کہ تزیل کیا ہوگی مولانا، ہمیشہ ایسا جملہ ہوگی جس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوگا، وہ تو اس کے اندر ہی داخل ہو گئی. اور اسی طرح تکمیل کی بات صورتیں بھی اس کے اندر داخل ہو گئیں بھائی. اچھا اور پھر بعضوں پھر اور انہی میں سے انہی قائلین میں سے جنہوں نے کہا تھا نقطہ دفع ایہام بھی ہو سکتا ہے، انہی میں سے بعض نے کہا کہ جو یہ اعتراض کا جملہ ہونا بھی ضروری نہیں بلکہ غیر جملہ بھی، ہاں جملے کا غیر جملہ بھی ہو سکتا ہے مولانا. تو اب تو اور زیادہ عموم آ گیا مولانا، جب اور عموم آیا تو اور مزید صورتوں کو یہ کیا ہوا شامل ہو گیا، تتمیم اور تکمیل کی بھی بعض صورتوں کو شامل ہو گیا. تو چنانچہ یہ آٹھ طریقے تھے، کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی کبھی کبھار اتناب اور طریقوں سے بھی کیا جاتا ہے، جیسے مثال الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به، وہ فرشتے جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے عرش کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ تسبیح بیان پاکی بیان کرتے ہیں ساتھ حمد کے ساتھ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور ان پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہاں اتناب ہے مولانا، لیکن یہ آٹھ قسموں میں سے کسی ایک میں بھی داخل نہیں ہے بھائی، اور وہ یہ کہ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ یہ مولانا اس کی وجہ سے اتناب آیا، کیونکہ جو بھی شخص ان فرشتوں کا معتقد ہے، ان کا اعتقاد رکھتا ہے، وہ یقیناً یہ بھی جانتا ہے کہ یہ فرشتے کیا ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں بھائی، یقیناً تو فرشتے اللہ پر یہ ایمان رکھتے ہیں، تو لہذا ایمان رکھتے ہیں. تو یہ لیکن چونکہ شرف ایمانی کا اظہار ہو رہا ہے اس جملے کی وجہ سے، لہذا اس کے ذکر اس نے کیا کر دیا، کلام میں حسن پیدا کر دیا بھائی. جی تو دیکھیے پھر آگے آیا لم یذکر ویؤمنون بہ لأن ایمانہم لا ینکروہ، ماتن نے لا ینکروہ کہا تھا، علامہ طبرانی نے اس کا ترجمہ لا یجہلوہ سے کیا بھائی، کس سے کیا، ماتن نے کہا تھا کیونکہ ایمان کا کوئی انکار نہیں کرتا، علامہ طبرانی کہتے ہیں ایمان سے کوئی جاہل نہیں ہے، وجہ یہ کہ ماتن نے کیا ذکر کیا، عدم انکار، اور بات ہو رہی ہے علم کی، کس کی ہو رہی ہے بھائی، یہ جملہ لایا گیا حالانکہ پہلے سے اس کا پہلے کلام سے علم ہے اس کا کہ یہ جو فرشتے ہیں وہ یقیناً کیا ہے اللہ پر پہلے سے تو علم ہے، تو لا ینکرہ عدم انکار مستلزم علم نہیں والا نا، کسی چیز کا انکار نہ کرنا اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ آدمی کو اس کا پتہ ہے، یہ ضروری تو نہیں بھائی، انکار نہ کرنا علم کو مستلزم نہیں بھائی.
دے.
ہاں کبھی ہو سکتا ہے پتا ہے پھر بھی انکار نہیں کر رہا, کبھی ہو سکتا ہے پتا ہی نہیں, جب پتا ہی نہیں تو انکار کس چیز کا بھائی؟ تو عدم انکار مستلزم علم نہیں ہے. اسی لیے علامہ تفتازانی نے اس کا معنی لا یجہلہ کے ساتھ کیا, اور عدم جہال مستلزم علم ہے. جب جہالت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ علم ہے بھائی. تو یہ جو ہے آٹھ صورتوں میں سے کسی ایک میں بھی داخل نہیں بھائی. تو اس میں ایمان کی شرافت کا ظاہر کیا گیا اور ترغیب دی گئی ایمان کے اندر بھائی. اور کبھی کبھار کہتے ہیں ایجاز و اتناب قلت و کثرت حروف کے اعتبار سے ہوتے ہیں, کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے؟ کلام آخر کی طرف نسبت کرتے ہوئے. پہلے تو نسبت تھی معنی کی طرف, معنی تھوڑا ہے لفظ زیادہ ہیں تو اتناب, معنی اور لفظ برابر ہیں تو مساوات, معنی زیادہ ہے لفظ تھوڑے ہیں تو ایجاز. لیکن اب کہتے ہیں کبھی کبھار دوسرے کلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایسا ہوتا ہے کہ ایک کلام ایک معنی کو ادا کر رہا ہے, دوسرا بھی اسی معنی کو ادا کر رہا ہے, لیکن ایک کے لفظ زیادہ ایک کے تھوڑے. تو جس کے الفاظ زیادہ ہوں گے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ متنب. اور جس کے تھوڑے ہیں اس کو موجز کہہ دیتے ہیں. جیسے یسد عن الدنیا اذا عن سودد, ان کے وہ میرا ممدوح جو ہے اعراض کرتا ہے دنیا سے جب سرداری ظاہر ہو جائے. یعنی سرداری کے لیے چاہے مشقت ہی کیوں نہ ہو اور دوسری طرف دنیا ہو, تو وہ سرداری کو مشقت کے ساتھ جو سرداری ہے اس کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے, اگرچہ دنیا اپنی حسین ترین صورت میں ہی کیوں نہ اس کے سامنے ظاہر ہو جائے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ حسین ترین صورت میں. اور دوسرے شعر کے اندر کیا کہا؟ وَلَسْتُ بِنَظَّارٍ إِلَى جَانِبِ الْغِنَى, میں ہرگز دیکھنے والا نہیں, میں دیکھنے والا نہیں ہوں کس کی طرف؟ مالداری کی جانب. اذا کانت العلیا فی جانب الفقری, جبکہ کیا ہو؟ بلندی کس میں ہو؟ عزت اور بلندی فقر کی جانب میں ہو. ایک طرف غنا دولت ہے مال ہے, دوسری طرف بلندی سرداری عزت ہے اور فقر ہے, تو میں کس کو جانب کس کو ترجیح دیتا ہوں؟ سرداری اور فقر کو ترجیح دیتا ہوں, اور غنا کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا بھائی دولت کی طرف. اس پر اشکال ہوتا ہے شعر میں آیا وَلَسْتُ بِنَظَّارٍ, نظار تو ہے مبالغے کا صیغہ یعنی زیادہ دیکھنا. ناظر کہتے ہیں دیکھنے والا, نظار زیادہ دیکھنے والا. تو لَسْتُ بِنَظَّارٍ میں زیادہ دیکھنے والا نہیں ہوں غنا کی جانب بھائی, معلوم ہوا کچھ تو دیکھنے والا ہے, کچھ دیکھنے والا ہے. تو جواب اس کا کیا ہے مولانا؟ جواب وہی ہے جو اس آیت کا دیا جاتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اور آپ کا رب ذرہ بھر ظلم کرنے والا بھی نہیں بندوں پر. تو وہاں بھی ظلام مبالغے کا صیغہ آیا, تو مبالغے کا ظالم کہتے ہیں ظلم کرنے والا, ظلام بہت زیادہ ظلم کرنے والا. تو وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, تو معنی تو ظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ کا رب بندوں پر زیادہ ظلم کرنے والا نہیں, معلوم وہ تھوڑا ظلم کرنے والا, حالانکہ یہ معنی بھی درست نہیں, یہ بھی کفریہ معنی ہے مولانا. تو پھر کیا معنی؟ تو کہتے ہیں بھئی یہاں دراصل مبالغے کی نفی نہیں ہے بلکہ نفی میں مبالغہ ہے مولانا, مبالغے کی نفی نہیں ہے بلکہ نفی میں مبالغہ. مبالغے کی نفی کیا معنی؟ مبالغے کی نفی یہ تھی میں زیادہ دیکھنے والا نہیں, تو زیادہ دیکھنا مبالغہ ہے نا, تو اس زیادہ کو ختم کر دو. یعنی دیکھنے والا تو ہوں لیکن زیادہ دیکھنے والا, یہی معنی بن رہا تھا بظاہر نا کہ میں زیادہ دیکھنے والا, اور یہ کیا ہے؟ مبالغے کی نفی ہے. یعنی زیادہ دیکھنے والا نہیں ہوں تھوڑا دیکھنے والا, یہ معنی ظاہر سمجھ میں آ رہا تھا. کہتے ہیں لیکن یہاں یہ جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبالغے. یہ مبالغے کی نفی ہو رہی ہے, لفظ تو داخل ہو رہا ہے, تو کہتے ہیں یہاں مبالغے کی نفی نہیں ہے بلکہ نفی میں مبالغہ ہے. نہ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے کے اندر مبالغہ ہے, بالکل نہیں دیکھنے والا, بالکل صورت سمجھ میں آئی دونوں کی بھائی؟ تو ایک ہے مبالغے کی نفی، ایک ہے نفی میں مبالغہ، یہاں نفی میں مبالغہ ہے. اسی طرح آیت میں ہے کہ آپ کا رب بالکل ظلم کرنے والا نہیں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی بھائی. اور اسی کے قریب ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ قول لا يسأل عما يفعل، اللہ سے سوال نہیں ہوتا جو وہ کرتے ہیں، اور بندوں سے کیا ہوگا؟ سوال ہوگا، اللہ پوچھیں گے بھائی. تو یہاں پر دیکھیے، اور آگے اسی معنی کو ایک شاعر ادا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے وننکرو، ہم چاہیں تو لوگوں کے جس قول کو چاہیں رد کر دیں. ہمارے غلبے اور ہماری حکومت اور ہمارے دبدبے کا یہ حال ہے کہ جس کے قول کو چاہیں رد کر دیں اور ٹھکرا دیں مولانا، اور لوگوں میں سے کوئی ایک بھی ہمارے قول کو رد کرنے کی جرات نہیں رکھتا بھائی. تو یہ مولانا اب اسی معنی کو آیت میں بھی ادا کیا گیا اور اسی معنی کو شعر میں بھی ادا کیا گیا، لیکن شعر بڑا طویل، آیت کے الفاظ بڑے مختصر. تو معلوم ہوا یہ آیت میں ایجاز ہے اور شعر کے اندر اتناب ہے مولانا. لیکن قریب کہا، قریب کہا کیونکہ دونوں اصل معنی میں کہا تھا متحد ہونے چاہیے، اور یہ دونوں اصل معنی میں مساوی اور متحد نہیں، اس لیے کہ آیت کے اندر فعل کا ذکر آیا ہے اور فعل عام ہے، کلام قول کو بھی شامل ہے اور غیر قول کو بھی، جبکہ شعر کے اندر صرف قول کا تذکر آیا، باقی افعال کو وہ شامل، جبکہ آیت میں تمام افعال کا ذکر آ گیا مولانا. اور نیز اس میں مولانا لطیف اشارہ کر دیا مصنف نے علم کلام، علم معانی کے اختتام پر، کہ ہمارا کلام بڑا بلند درجے کا ہے، معمولی کلام نہیں بھائی. ہم چاہیں جس کے قول کو رد کر دیں، ہم نے جگہ جگہ علامہ طبطزانی کے، علامہ سکاکی کے قول کو رد کیا، دیگر علماء کے اقوال کو ہم نے رد کیا، تو ہم جس کے قول کو چاہیں رد کر دیں، ہماری بات بڑی وزنی ہے، بڑی قوی ہے، لیکن کوئی اور ہماری بات کو رد نہیں کر سکتا. الفن الثانی علم البیان. جی تو فن اول ختم ہوا مولانا، یہ فن ثانی ہے علم بیان بھائی. علم بیان میں ہمیں یہ بتلایا جائے گا کہ ایک معنی کو مختلف طریقوں سے کیسے ادا کیا جائے، ایک معنی کو مختلف طریقوں سے کیسے ادا کیا جائے جو وضوح اور خفا میں مختلف ہوں. ایک کی دلالت معنی پر ظاہر ہو تو ایک کی دلالت معنی پر کیا ہو؟ خفی ہو. تو مختلف مواقع کے اعتبار سے مختلف انداز میں کلام کی ضرورت پڑتی ہے بھائی. کہیں مولانا ظاہری دلالت والا کلام لانا پڑتا ہے، اور کہیں پر مخفی دلالت، جس کی دلالت مخفی ہو، ایسے کلام کو لانا پڑتا ہے بھائی. اس کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ جسے ایک بادشاہ تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے ہیں بھائی. اس نے معبر کو بلوایا، بھائی تعبیر کرو اس خواب کے بارے، خواب کے بتاؤ بھائی یہ خواب میں نے دیکھا ہے. تعبیر کرنے والے نے بتلایا کہ بادشاہ سلامت، معلوم ہوا آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی ہی میں آپ کے سامنے مر جائیں گے. بادشاہ کو بڑا غصہ چڑھا بھائی، کہا لے جاؤ بھائی اس کو جیل کے اندر ڈال دو بھائی، یہ کیسے اس نے تعبیر کی ہے بھائی، سارے رشتہ دار، بیٹے بیویاں سب رشتہ دار مر جائیں گے آپ کے. دوسرے کسی اور کو بلواؤ بھائی. ایک اور معبر کو بلوایا، بھائی میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت گر گئے، کیا تعبیر ہے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، معلوم ہوا آپ کی زندگی اپنے سارے خاندان والوں سے زیادہ طویل ہوگی. بادشاہ بڑا خوش ہوا بھائی اور بڑا انعام دیا اس کو. تو دیکھو وہی بات تھی، لیکن ایک نے اس کو تعبیر دوسرے انداز میں کیا، صراحتن بات کر دی، اور دوسرے نے اس کو کیا کیا، کنایہ کے انداز میں بات کی، کہ جس سے مطلوب بھی حاصل ہوا اور بات ناخوشگوار بھی نہ رہی بھائی. تو یہ علم ہے جس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے، ایک معنی کو مختلف طرق سے ادا کرنے کا طریقہ آتا ہے بھائی. جیسے مولانا ایک معنی ہے زید کریم، کیا معنی؟ زید سخی ہے، اسی معنی کو آپ دوسرے الفاظ میں یوں ادا کریں گے مختلف طریقوں سے، ایک کیا ہوا زید کریم، زید کثیر الرماد، زید جبان القلب، زید محزول الفصیل، سب کا معنی وہی ہے بھائی، لیکن ایک کی دلالت اوضح، باقی کی میں کچھ بعد میں خفا. تو یہ طریقہ علم بیان ہمیں سکھلائے گا بھائی. زید کریم کا معنی زید سخی، زید کثیر اور زید کثیر الرماد، زید بڑی راکھ والا ہے بھائی، بڑی راکھ والا، اس لیے بھائی یہ بھی سخاوت کے لیے، سخی کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ اس کے گھر ہر وقت مہمان آتے جاتے رہتے ہیں، تو ہر وقت کھانا وغیرہ تیار ہوتا رہتا ہے، اور کھانا تیار ہوگا تو راکھ بھی زیادہ پڑی ہوگی، تو زیادہ راکھ والا ہونا یہ کنایا ہے کس سے؟ سخی. اسی طرح زید جبان القلب، زید بزدل کتے والا ہے بھائی، اس لیے کہ زید کے گھر دن رات مہمان آتے رہتے ہیں، جب مہمان آتے ہیں تو لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے کتا بھی کیا ہے، ڈرتا رہتا ہے بھائی. اور ایک وہ گھر ہے جس کے اندر کبھی کوئی مہمان آیا ہی نہیں والا نا، وہ کتا تو کسی ایک کو بھی قریب نہیں آنے دے گا بھائی. اور جہاں دن رات آتے رہتے ہیں مہمان، تو کتا کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا نہ چھیڑے گا، تو کہا اس کا کتا گویا کہ بزدل ہے بھائی. اسی طرح زید محزول الفصیل بھائی، زید کی اونٹنی کیا بچہ کمزور ہے، یہ بھی کنایت سخاوت سے بھائی. معلوم ہوا اونٹنی کا بچہ کمزور اس لیے ہے کہ زید اونٹنی کا دودھ اسے پینے ہی نہیں دیتا، بلکہ دن رات مہمان آ رہے ہیں، تو اونٹنی کا دودھ کن کو پیش کیا جاتا ہے؟ مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے. قدمه على البديع للاحتياج اليه في نفس البلاغه، مقدم کیا اس کو علم بدیع پر، للاحتياج اليه في نفس البلاغه، اس لیے کہ احتیاج ہے اس کی طرف مولانا نفس بلاغت کے اندر، وتعلق البديع، یہ عطف ہو رہا ہے احتیاج پر، تعلق کا عطف ہے احتیاج، ولتعلق البدیع بالتوابع، اور اس وجہ سے مقدم کیا بدی پر کہ بدی کا تعلق کس سے ہے؟ توابع سے ہے. علم بدیع کے ذریعے کلام میں حسن پیدا کیا جاتا ہے، اور علم بیان کے ذریعے تاقید معنوی سے حفاظت ہوتی ہے. کس سے؟ تاقید معنوی. معلوم ہوا علم بیان جز ہے بلاغت کا، اور وہ علم بدیع خارج ہے بلاغت سے کی حق، اور جو چیز جز ہو وہ مقدم ہوگی، اور جو تابع ہو وہ کیا ہوگی؟ مؤخر ہوگی. تو چونکہ علم بیان کے ذریعے کس سے حفاظت ہوگی؟ تاقید معنوی. کس کو کہتے تھے؟ کہ لفظ کی دلالت معنی مراد پر کیا ہو؟ واضح نہ ہو، اس کو کیا کہتے تھے؟ تاقید معنوی کہتے تھے. تو تاقید معنوی یہ ضروری ہے فصاحت کے اندر مولانا، اور فصاحت ضروری ہے بلاغت کے لیے. معلوم ہوا تاقید معنوی سے بچنا ضروری ہے کس کے لیے؟ بلاغت کے لیے. تو معلوم ہوا یہ علم جز ہے کس کا؟ علم بلاغت کا. تو یہ مقدم ہوا، قدمہ علی البدیع، مقدم کی اب اس کو بدیع پر، کیونکہ احتیاج ہے اس کی نفس بلاغت کے اندر، وتعلق البدیع بالتوابع، اور علم بدیع کا تعلق توابع بلاغت سے ہے. وهو علم اي ملكة يقتدر بها على ادراكات جزئيه او اصول وقواعد معلومه. جی. وهو علم يعرف به ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفه، یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے جانا جاتا ہے لانا ایک معنی کو مختلف طریقوں سے. وہ علم ہے جس کے ذریعے ایک معنی کو مختلف طریقوں سے ادا کرنے کا طریقہ جانا جاتا ہے، کہ ایک معنی کو مختلف انداز میں کیسے ادا کرنا ہے. بھئی وہ طریقے مختلف ہوں گے فی وضوح الدلالت علیہ، اس معنی مراد پر دلالت کرنے میں وضاحت واضح ہونے کے اعتبار سے، کسی کی دلالت اوضح ہوگی معنی مراد پر، بھئی یہ معنی آپ نے ادا کرنا ہے، یہ ایک آپ ادابی عبارت لے کر آئے، یہ عبارت اس معنی پر خوب ظاہر طریقے سے دلالت کر رہی ہوگی یا واضح طریقے سے دلالت نہیں کر سکتے، اس اعتبار سے طریقے مختلف ہوں گے مولانا، بعض میں دلالت اوضح ہوگی، بعض میں واضح ہوگی، بعض میں خفی ہوگی، بعض میں اخفا ہوگی مولانا، تو یہ طریقے یہ کس سے معلوم ہوں گے ہمیں؟ تو علم بیان وہ علم ہے جس کے ذریعے جانا جاتا ہے کسی ایک معنی کو ادا کرنے کا مختلف طریقوں کے ساتھ ادا کرنے کا ادا کرنا جانا جاتا ہے ادا کرنا وہاں. اب انہوں نے کیا کہا؟ وہو علم، وہ علم ہے. علم کے دو معنی گزرے تھے مولانا، علم معانی کی ابتدا میں آپ نے پڑھے تھے، علم کے دو معنی انہوں نے بیان کیے تھے، کیا؟ ایک تو علم نام ہے ملکے کا، وہ علم ای ملکت یقتدر بها علی ادراکات جزئیت، وہ ملکہ ہے جس کے ساتھ قادر ہوا جاتا ہے ادراکات جزیہ پر. بھئی ملکہ آپ نے پڑھا تھا یا نہیں؟ نفس کے اندر ایک کیفیت ہے، کیفیت راسخہ، جو نفس کے اندر کیا ہو جائے؟ پختہ ہو جائے، جس کے ذریعے انسان اس قسم کی عبارت لانے پر کیا ہو؟ قادر ہو جائے، مختلف انداز کی عبارت لانے پر قادر، اس میں قدرت پیدا ہو جائے، پختہ قدرت پیدا ہو جائے جو اس سے آسانی سے جدا نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں ملکہ. بھائی ایک ہے حالت جو تھوڑی دیر کے لیے آئی ختم ہو گئی، اور ایک ہے ملکہ کے پختہ کیفیت آ گئی، اب آسانی سے جدا نہیں ہوتی. او اصول و قواعد معلومہ، یہ علم بمانے معلوم کے ہے مولانا، اور اس سے کیا مراد ہے؟ وہ اصول اور قواعد جو معلوم ہیں، وہ اصول اور قواعد تو کہتے ہیں علم سے مراد آپ چاہے ملکہ لے لیں، آپ چاہے قواعد معلومہ لے لیں، دونوں صحیح ہیں. کیسے؟ علم بیان وہ نام ہے ملکے کا، کس کا نام ہے؟ دیکھیں علم کی جگہ ملکہ رکھو، وہ اس ملکے کا نام ہے جس کے ذریعے ایک معنی کو مختلف طریقوں سے ادا کرنے کا طریقہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ جب وہ ملکہ انسان میں آ جاتا ہے تو وہ ایک معنی کو کیا کرتا ہے؟ مختلف طریقوں سے ادا کر سکتا ہے. یا مولانا وہ قواعد کا نام ہے اس علم بیان، اس کے اندر جو قواعد بیان ہوں گے، تو علم بیان ان قواعد کا نام ہے کہ جب یہ قواعد انسان کے ذہن میں سارے حاضر ہوں گے تو ان کی مدد سے اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ ایک معنی کو مختلف طریقوں سے ادا کر سکتا ہے. اے ملکہ تن ملکے کا نام ہے، یقتدر بها علی کی قادر ہوا جاتا ہے اس کے سبب سے، کس پر؟ ادراکات جزیہ پر. او اصول و قواعد معلومہ، یا مولانا یہ اصول اور قواعد ایک معنی مولانا عطف تفسیری ہے، یا یہ قواعد معلومہ کا نام ہے. تو علم کے دونوں معنی، دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، دونوں صحیح ہیں. بھائی یعرف به ایراد المعنی الواحد، جانا جاتا ہے اس کے سبب سے ایک معنی کو لانا، کہ کس طرح لانا ہے؟ ایل مدلول علیہ، وہ معنی جس پر دلالت کی گئی ہے، دلالت کی جائے مولانا، جس پر دلالت کی جائے، بکلام ان ایسے کلام کے ساتھ، مطابق لمقتضی الحال، جو مطابق ہو کس کے ساتھ؟ مقتضی حال کے ساتھ مطابق ہوگا، بطرق و تراکیب مختلفت، کس کے ساتھ؟ طرق اور تراکیب ایک معنی عطف تفسیری ہے، کہ وہ کئی تراکیب یا کئی طریقوں کے ساتھ، مختلفت، اور وہ طریقے مختلف ہوں گے، فی وضوح الدلالت علیہ، کس چیز کے اندر؟ اس معنی پر دلالت کے واضح ہونے میں مختلف ہوں. اس معنی پر دلالت کے واضح ہونے میں وہ طریقے کیا ہوں گے؟ بعض طریقوں کی دلالت کیا ہوگی؟ اوضح ہوگی، بات کی کیا ہوگی؟ واضح ہوگی. بات کی کیا ہوگی؟ خفی ہوگی. بات کی اخفا ہوگی. علیہ ضمیر کا مرجع بتلا رہے ہیں اے علی ذالک المعنی اس معنی پر بِأَيَّكُونَ یہ با سببیہ بھی بنا سکتے ہیں با تصویریہ بھی مولانا بصورت اس کے کہ بعض طرق جو ہیں وہ واضح الدلالت علیہ ان کی دلالت اس معنی پر کیا ہوگی واضح ہوگی وَبَعْضُهَا أَوْضَحَ اور بعض کیا ہوں گے أَوْضَح ہوں گے بعض طرق ہی واضح الدلالت علیہ وَبَعْضُهَا أَوْضَحَ وَالْوَاضِحُ خَفِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَوْضَحِ یہ علامہ خلخالی کا رد کر رہے ہیں مولانا علامہ خلخالی نے کیا کہا تھا کہ فی وضوح دلالت علیہ وخفائیہ و انہوں نے وضوح کا ذکر مصنف نے کیا خفا کا ذکر نہیں کیا تو علامہ خلخالی نے تقدیر عبارت یہاں آگے نکالی محذوف نکالا انہوں نے کیا کہا فی وضوح دلالت علیہ و وضوح دلالت میں مختلف ہوں گے اور خفاء دلالت میں مختلف ہوں گے علامہ تفتازانی رد کر رہے ہیں کہ نہیں بھئی خفاء کی ضرورت
نہیں
اس لیے کہ جب ایک معنی اوضح ہے دوسرا معنی کیا ہے واضح ہے تو معلوم ہوا اس کا درجہ کچھ کم ہے تو یہ اس کی بنسبت کچھ خفی ہوا کیا ہوا خفی ہوا تو لہذا جب اسی کے اندر خفا آ گیا تو خفا کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں والواضح خفی بالنسبت الی الاوضح اور واضح وہ خفی ہوتا ہے کس کی نسبت سے ایک خفی ایک واضح ہے ایک اوضح ہے بھئی تو واضح خفی ہے اوضح کی نسبت سے فلا حاجت الى ذکر الخفاء تو لہذا کوئی حاجت نہیں مولانا کہ خفا کو بھی ذکر کیا جائے وتقييد الاختلاف بالوضوح اچھا بھئی انہوں نے کیا کہا وہ تراکیب مختلف ہوں گی وہ تراکیب کیا ہوں گی کس چیز میں فی وضوح الدلالت علیہ اس معنی پر دلالت کے ہاں واضح ہونے میں اس معنی پر دلالت کے واضح ہونے میں وہ کیا ہوں گے تو یہ فی وضوح دلالت علیہ بھئی وہ تراکیب مختلف ہوں گی آگے قید بڑھا دی کس چیز میں وضوح فی وضوح دلالت یہ قید کیوں بڑھائی بھئی دلالت کے واضح ہونے میں بس جواب دے رہے ہمارا نا کہ اس لیے کہ تراکیب اور طرق مختلف ہو سکتے ہیں الفاظ کے اعتبار سے بھی اس کو خارج کر دیا دیکھو مثلا میں نے کہا تھا زید کریم پھر میں نے کیا کہا زید کثیر رما تو ایک اور پھر میں نے کہا زید محزول الفصیح زید جبان القلب تو یہ ان میں ان طریقوں کی دلالت معنی وہ مراد پر مختلف ہے بعض کی کیا ہوگی واضح ہوگی بعض کی اوضح ہوگی بعض کی خفی ہوگی بعض کی اخفا ہوگی لیکن بعض اوقات صرف مختلف تو ہوتے ہیں لیکن سب برابر ہوتے ہیں صرف الفاظ بدلے جاتے ہیں اس کو نکال دیا مصنف نے کہ سب اگر برابر ہیں اور ان میں وضوح میں فرق نہیں ہے وہ اس میں داخل مثلا آپ کیا کہتے ہیں شیر کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں رأیت اسدن میں نے ایک شیر کو دیکھا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں رأیت لیسن میں نے ایک شیر کو دیکھا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں رأیت حیدر میں نے کس کو دیکھا شیر کو دیکھا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں رأیت غزنفر میں نے کس کو دیکھا غزنفر کو دیکھا آپ اور کیا کہہ سکتے ہیں جی ہاں رأیتو اسد بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح رأیتو حارس یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو دیکھئے یہ الفاظ مترادف ہیں تو اس سے وضوح اور خفا میں کوئی فرق آیا نہیں تو یہ الفاظ تو یہ طرق مختلفہ ہیں لیکن یہ مختلف ہیں کس اعتبار سے صرف الفاظ اور عبارت کے اعتبار سے مختلف ہیں وضوح دلالت کے اعتبار سے مختلف تو اس کو ماتن نے خارج کر دیا فی وضوح دلالت قید کے ذریعے وَتَقْيِيدُ الْاِخْتِلَافِ بِالْوُضُوحِ اور یہ جو قید کی مولانا اختلاف کو کس کے ساتھ وضوح کے ساتھ یہ کیوں کیا لِيُخْرِجَ تاکہ نکال دے مَعْرِفَتَ اِرَادِ الْمَعْنَ الْوَاحِدِ بِطُرُقٍ مُخْتَلِفَتٍ جاننا, کس کو؟ معنی واحد کو کے لانے کو جاننا, بطرق مختلفت, مختلف طریقوں کے ساتھ, اور وہ مختلف کس چیز میں ہیں؟ فی اللفظ والعبارتی, ان کو نکالنے کے لیے مولانا اختلاف کو وضوح کے ساتھ کیا کیا؟ قید کیا. بھائی عبارت سمجھ میں آ گئی؟ جی. واللام فی المعنی الواحد للاستغراق العرفی, اور لام جو آ رہا ہے المان الواحد مولانا, اس میں لام کون سا ہے؟ لام استغراقی ہے, اور استغراق عرفی مراد ہے. ایک استغراق حقیقی ہے, آپ پڑھ چکے ہیں مولانا, ہر ہر فرد اس میں داخل ہو جائے بھائی, ہر ہر فرد اس میں, جیسے لا الہ الا اللہ, تمام آلہہ کی نفی ہو گئی مولانا سوائے اللہ کے, یہ استغراق کیا ہے؟ حقیقی. اور ایک استغراق عرفی ہے, جمع الامیر الصاغتا, امیر نے کس کو جمع کیا؟ سناروں کو. تو ساری دنیا کے سنار مراد ہیں یا صرف اس کی مملکت یا شہر کے؟ صرف شہر یا مملکت. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استغراق عرفی کہتے ہیں. تو یہاں بھی استغراق عرفی مراد ہے مولانا, استغراق حقیقی نہیں. کس طرح؟ انہوں نے کہا ایک معنی کو لانے کے مختلف طریقوں کو جانا جائے. اب یہ جو انہوں نے کہا نا, یہ معنی واحد کو اس معنی واحد سے مراد ایک ہی معنی مراد ہے یا سارے جتنے بھی معنی ممکن ہیں مولانا وہ سارے مراد ہیں؟ تو اگر سارے جتنے بھی ممکن ہیں یہ استغراق حقیقی ہوگا. کہتے ہیں سارے معنی مراد ہیں لیکن استغراق حقیقی نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حقیقی انسان قادر ہی نہیں ہے اس بات پر کہ سارے معنی اس کو معلوم ہو جائیں جتنے بھی ممکن ہیں. تو پھر کہتے ہیں استغراق عرفی, استغراق ہے بھی اور جو عرف میں, یعنی جتنے ارادوں کے ساتھ اس کا قصد, اس کا ارادہ متعلق ہو سکتا ہے, جتنے کے ساتھ جتنے کا وہ ارادہ کر سکے, جس معنی کے بھی متکلم ارادہ کرنا چاہے اس کو مختلف طریقوں سے ادا کرنے پر قادر ہو تو کیا کہیں گے؟ وہ ماہر ہے کس کا علم؟ بیان کا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ واللام فی المعنی الواحد للاستغراق العرفی, لام جو ہے معنی واحد کے اندر استغراق عرفی کے اندر ہے. جی معلوم ہوا ایک آدمی ہے, اس کو ایک معنی مختلف طریقوں سے ادا کرنا آتا ہے, مثلا زید کریم, زید سخی ہے, وہ اس کو کئی طریقوں سے ادا کر دیتا ہے, تو کیا وہ علم بیان کا ماہر کہلائے گا بھائی؟ جی ایک معنی کو جاننے سے کوئی نہیں علم بیان کا ماہر کہلائے گا, بلکہ کیا؟ جب تک جتنے جس معنی کا بھی وہ ارادہ کرے اس کو کئی طریقوں سے ادا کر سکے, جس معنی کا بھی وہ ارادہ کرے اس کو کئی معنوں سے ادا کر سکے, اس میں پختہ کیفیت آ جائے پھر اس کو کیا کہیں گے؟ یہ علم بیان کا ماہر ہے. اے کل معنی واحد یدخل تحت قصد المتکلم و ارادتہ, یعنی ہر معنی واحد جو داخل ہو کس سے؟ متکلم کے قصد کے تحت داخل ہو اور اس کے ارادے کے تحت داخل ہو, فلا عرف واحد, اگر جان لیا کسی ایک نے, اراد معنی قولنا زید جواد بطرق مختلفہ, لانا ہمارے اس قول کے معنی کو, ہمارا قول کیا ہے؟ زید اس, یہ جو قول ہم نے کیا اس کے معنی کو وہ لا سکتا ہے کوئی ایک شخص, بطرق مختلفت, کس کے ساتھ؟ مختلف طریقوں کے ساتھ, لم یکن بمجرد ذالک عالما بالبیان, تو صرف یہی جاننے سے وہ علم بیان کا ماہر, ایک معنی اوپر انہوں نے معنی واحد کا, یعنی کہ ایک معنی, بلکہ جو بھی ایک معنی, جو کوئی بھی معنی ہو اس کو کیا کر سکے؟ مختلف طریقوں سے ادا کرنے پر وہ قادر ہو. ثم لم يكن كل دلالة قابلا للوضوح والخفاء اراد ان يشير الى تقسيم الدلالة وتعيين ما هو المقصود ها هنا. پھر مولانا چونکہ ہر دلالت, اب انہوں نے بات کرنی ہے وضوح دلالت اور خفاء دلالت کی, بات کی دلالت کس کیا ہوگی؟ واضح ہوگی, بات کی کیا ہوگی؟ واضح ہوگی. تو اب بتلانا چاہتے ہیں یہ وضوح اور خفا کن دلالتوں میں ممکن ہے، کیونکہ دلالت کی کئی قسمیں آپ نے پڑھی ہیں، دلالت لفظیہ ہے، وضعیہ ہے، لفظیہ ہے، غیر لفظیہ ہے، مارانا دلالت عقلیہ ہے، طبعیہ ہے، تو کئی قسمیں مطابقی ہے، تضمنی ہے، التزامی وغیرہ، کئی چیزیں پڑھی ہیں آپ نے، تو اب بتلائیں گے آپ کو کہ کون سی دلالت اس میں وضوح اور خفا جاری ہو سکتا ہے، اور کون سی دلالت ہیں جن میں وضوح اور خفا جاری. آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ دلالت مطابقی یہاں مراد نہیں، کیونکہ اس میں وضوح ہی وضوح ہے، اس میں خفا نہیں، اس کی دلالت ہمیشہ اوضح اور واضح ہوگی مولانا. البتہ دلالت تضمنی اور التزامی کی بات کریں گے بھائی، تو یہ بات دیکھیے بھائی، تو اب اس کو خارج کریں گے. ثم لما لم یکن، پھر جب نہیں تھی، کل دلالت، ہر دلالت، قابلا للوضوح والخفاء، وضو اور خفا کو قبول کرنے والی نہیں تھی ہر دلالت، ارادہ ارادہ کیا ماتن نے، ان یشیر الى تقسیم الدلالتی، کے اشارہ کرے کس کی طرف، دلالت کی تقسیم کی طرف، و تعین ما هو المقصود ها هنا، اشارہ کرے اس تعین کی طرف، اس چیز کی تعین، هو المقصود ها هنا، جو یہاں پر علم بیان میں کیا ہے، مقصود ہے. تو تعین کا عطف مولانا ان یشیر پر بھی ہو سکتا ہے، ارادہ کیا، ان یشیر اشارہ کرنے کس کی طرف، تقسیم دلالت کی طرف اشارہ کرنے کا ارادہ کیا، اور ارادہ کیا تعین ما هو المقصود ها هنا، وہ چیز جو مقصود ہے اس کی تعین کا، اور تعین کا عطف تقسیم پر بھی صحیح ہے مولانا. فقال، تو وہ کہتے ہیں، ودلالت اللفظی، اور لفظ کی دلالت، بھئی آپ نے پڑھا ہے دلالت دو قسم پر ہے، دلالت لفظیہ اور غیر لفظی، تو جب دلالت لفظ کہا تو کیا خارج ہوئے، غیر لفظیہ خارج ہوئے. ودلالت اللفظی یعنی دلالت الوضعیتا، دیکھا آگے شارح نے ایک اور قید بڑھا دی، دلالت، اس لیے کہ دلالت لفظی پھر تین قسم پر ہے مولانا، یا کیا ہوگی، وضعی ہوگی، یا عقلی ہوگی، یا طبعی ہوگی. دلالت لفظی جس میں دال کیا ہو، لفظ، پھر اس کی تین قسمیں ہیں، وضعی، یا تو یہ دال لفظ جو دلالت کر رہا ہے معنی پر یہ باعتبار وضع کے ہوگا، مثلا زید کا لفظ کس کے لیے وضع کیا آپ نے، ذات زید کے لیے وضع کیا، تو جب بھی زید بولیں گے فوراً کس پہ دلالت ہوگی، تو اس کا تعلق وضع سے ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، دلالت. ایک دلالت عقلی ہے مولانا، زید کے لفظ کو ذرا الٹا دو بھائی، کیا بنا، دید، دیوار کے پیچھے کسی نے کہا دید، اب دید کا کوئی معنی ہے، لیکن دید لفظ ہے، تلفظ کیا یا نہیں اس نے اس پر، تو لفظ تو ہے لیکن وضع نہیں، البتہ تو کسی معنی کا پتہ نہیں چلا آپ کو. ہاں یہ پتہ چل گیا کہ دیوار کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، دیوار کے پیچھے، تو یہ دلالت عقلیہ ہے، عقل نے آپ کو بتایا، اور دلالت کو دلالت لفظیہ عقلیہ ہوئی، اور تیسری دلالت طبعیہ مولانا، جو بمقتضی طبیعت کی وجہ سے ہو، جیسے اح اح کی آواز مولانا، اب یہ آواز ہے، اس پر تلفظ ہوا ہے، لیکن یہ کیا کسی معنی کے لیے وضع ہے، ہاں البتہ تبھی، تو اس سے آپ کو اتنا پتہ چل گیا کہ یہ کس وجہ سے ہے، سینے کے درد ہے یا تکلیف وغیرہ ہے کوئی، اس کی وجہ سے ہے، تو یہ طبیعت سے جو تعلق ہو اس کو کیا کہتے ہیں، دلالت طبعی کہتے ہیں. تو یہ کون سی ہوئی، دلالت لفظی طبعی ہوئی، اسی طرح غیر لفظی بھی ہیں. تو انہوں نے کہا دلالت لفظ بھائی، یعنی غیر لفظی کو نکال دیا، پھر لفظی کے اندر چونکہ تین قسمیں تھیں، ایک وضعی، ایک عقلی، اور ایک، تو علامہ طبطبانی نے دلالت وضعی کی قید لگا کر بتلا دیا کہ یہاں پر کون نہیں مراد، عقلی بھی مراد نہیں اور طبعی بھی مراد نہیں، اس لیے کیونکہ آگے تقسیم ہونے لگی ہے، اور جو آگے تقسیم ہے وہ صرف دلالت وضعی کی ہے، دلالت عقلی اور طبعی کی نہیں ہے. اب خود بیان کریں گے. دیکھیے بھائی, وہ بیان ذالکا ای بیان ذالکا, اور اس کا بیان یہ ہے لأن دلالت, اس لیے کہ دلالت جو ہے یکون الشیء, یہ ہونا ہے ایک چیز کا, بحیث اس طور پر, یلزم من العلم به العلم بشیء آخر, کہ اس کے ساتھ اس کو جاننے سے ایک اور چیز کا علم, کہ اس کو جاننے سے ایک اور چیز کا علم ہو جائے. جیسے مولانا زید کہا تو زید سے فوراً کس پہ دلالت ہوئی؟ ہاں, تو ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا علم ہو جائے. والاول ہوا دال, اور اول کو دال کہتے ہیں اور ثانی کو مدلول کہتے ہیں. ثم مد دال انکان لفظاً, پھر دال اگر لفظ ہوگا, فدلالت لفظیت, پھر تو دلالت لفظی ہوگی. وَإِلَّا فَغَيْرُ لَفْظِيَّتِن, یا کیا ہوگی؟ غیر لفظیہ ہوگی. كَدَلَالَتِ الْخُطُوطِ وَالْعُقُودِ وَالنُّصُبِ وَالْإِشَارَاتِ, یہ دوالِ اربعہ ہیں مولانا. خطوط سے کیا مراد ہے جی بھائی؟ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا, یہ خطوط ہیں سارے, خط کھینچے ہوئے ہیں یعنی کاتب نے بھائی, یہ مانا نہیں ہے سیدھا خط ہی بھائی, یہ جو لکھا ہوا ہے یہ خط ہے مولانا, تحریر حروف مولانا. اب دیکھو یہ الفاظ ہیں, آپ منہ سے کچھ بھی نہ بولیں, ان پہ نظر دوڑاتے جائیں, آپ نے سبق پڑھا ہو تو آپ کو مانا سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تلفظ تو آپ نہیں کر رہے, لیکن یہ الفاظ یہ خطوط دلالت کر رہے ہیں اپنے معنی کے اوپر, تو یہ دلالت غیر لفظی ہے, دلالت غیر لفظ. ہاں جب تلفظ کریں گے تو وہ بن جائے گی دلالت لفظی بن جائے گی. عقود سے کیا مراد ہے بھائی جی؟ جی ہاں, عقود یہ مولانا, یہ عربوں نے وضع کیا تھا ایک کے لیے, یہ عربوں نے وضع کیا دو کے لیے, یہ عربوں نے وضع کیا تین کے لیے, یہ عربوں نے وضع کیا چار کے لیے, یہ عربوں نے وضع کیا مانا پانچ کے لیے, یہ عربوں نے وضع کیا چھ کے لیے, یہ عربوں نے وضع کیا ہے سات کے لیے, آٹھ کے لیے, اسی طرح 10,000 تک ہے مولانا. یہ دو ہاتھوں پر وہ کتنی گنتی شمار کرتے تھے؟ 10,000 تک. کوئی عدد بتانا چاہتے یوں کر کے اشارہ کر دیتے مولانا, فوراً دوسرے کو سمجھ میں آ جاتا. تو یہ کیا ہے؟ عقود ہیں مولانا. اب لفظ کوئی بولا میں نے یوں کیا بھائی, آپ فوراً سمجھ گئے بھائی ایک مراد ہے. کتنا مراد ہے؟ ایک. اچھا جی, والنصب, نصب کیا ہے بھائی؟ ہاں, مختلف چیزوں کی جو علامتیں مقرر کی ہوں مولانا, نصب کی ہوں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے آپ سفر میں جاتے ہیں مولانا, جگہ جگہ کیا ہوتا ہے؟ نشانات لگے ہوتے ہیں بھائی, لیکن بھائی ان پر تو لکھا بھی ہوتا ہے. ہاں, بھائی لکھا ہوا پھر تو یہ دلالت, یہ تو خطوط میں داخل ہو جائے گا. کوئی اور اس طرح کی نشانیاں ہوں, لکھا نہ ہو مولانا, سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ تو آگے اشارات آ رہے ہیں,
اشارات جو ہے وہ تو الگ چیز ہے, اور نصب.
ہاں بس بھائی, کسی بھی کام میں کوئی چیز نصب کر دی جائے, کیا کی جائے؟ کوئی نصب کر دی جائے کہ یہ اس جگہ اس چیز کے لیے متعین ہے مولانا, وہ نصب میں داخل ہو جائے گی بھائی. اسی طرح اشارات ہیں مولانا بھائی, اشارات, گاڑیاں چل رہی ہیں بھائی, سرخ لائٹ جلتی ہے فوراً رک جاتی ہے, پھر مولانا ابھی سرخی جل رہی ہوتی ہے سڑک پر, وہ کراس کرنا شروع پاکستانی ٹریفک کو اپنے اشارے کو نہیں دیکھتے, دوسروں کا دیکھتے ہیں, جیسے ہی وہ بند ہونے لگے ادھر سے چل پڑتے ہیں مولانا, حالانکہ اپنا ابھی بند ہے اشارہ, لیکن ادھر بند ہو گیا بس بھائی نکلو گے. سمجھ میں آیا؟ دور اندیش لوگ ہیں بھائی, بڑے دور تک نظر ہوتی ہے ان لوگوں کی. اچھا, تو اشارہ سرخ جلتا ہے گاڑی رک جاتی ہے بھائی, اور سبز اشارہ جلتا ہے تو گاڑی. اب نہ مولانا کوئی تلفظ ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن کیا ہوا؟ آپ نے معنی سمجھ لیا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے چلنا, اب اس کا معنی ہے رکنا. تو یہ مولانا دوال اربعہ ہیں. تو یہ دلالت کیا تھی؟ غیر لفظیہ وضعیہ، کیونکہ ان سب میں وضع کا دخل ہے. مولانا آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے وضع ہے. ثم الدلالۃ اللفظیہ، تو پھر دلالت لفظیہ جو ہے، اما ان یکون للوضع مدخل فیہا او لا، پھر دلالت لفظیہ میں وضع کا دخل ہوگا یا وضع کا دخل
نہیں
ہوگا. علامہ طبقاتی نے یہ بتایا نا، ابھی وہ کس میں بتا رہے ہیں ساری آپ کو، کہ دلالت یا تو لفظ ہوگا دال یا لفظ
نہیں.
اگر دال لفظ نہیں ہے تو وہ غیر لفظیہ، وہ اس کی تو بات ہی چھوڑیں. اگر دلالت کرنے والا لفظ ہے پھر اس کے اندر مولانا وضع کا دخل ہوگا یا وضع کا دخل
نہیں.
اگر وضع کا دخل ہے تو وضعیہ، اگر وضع کا دخل نہیں تو عقلیہ یا طبعیہ. عقلیہ یا بھائی عقل دلالت کرتی ہے، جیسے دیوار کے پیچھے کوئی شخص ہے دیز اس نے لفظ کہا، یا مولانا طبیعت جیسے اخ نے دلالت کی کس پر؟ سینے کے درد پر. تو ان میں وضع کا دخل نہیں ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ اس دلالت کے اندر وضع کا دخل ہوگا یا وضع کا دخل، وضع کا دخل ہو تو کون سی ہوئی؟ دلالت لفظیہ وضعیہ. اگر وضع کا دخل نہ ہو تو دلالت لفظیہ عقلیہ یا طبعیہ، تو وہ دو شمار ہیں. فل اولا ہی المقصود بن نظر ہا ہونا، تو مقصود بن نظر یہاں پر کون سی ہے؟ جی کس میں توجہ ہماری اس وقت یہاں کس کی طرف ہے؟ وضعیہ کی طرف مولانا، لفظیہ وضعیہ کی طرف. وہیا، اور یہ مولانا کون اللفظ؟ بحیث یفہم منہ المعنی عند الاطلاق، بس جو وہ ہونا ہے لفظ کا، بحیث اس طور پر، یفہم منہ المعنی کہ اس سے کیا سمجھ میں آئے، معنی سمجھ میں آئے. عند الاطلاق جب اس کو مطلق بولا جائے، قرینہ وغیرہ کوئی بھی نہ ہو مولانا، مطلق لفظ ہے. بالنسبت الی العالم بوضعہ، کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے؟ ایسے شخص کی طرف، العالم جو کیا ہے؟ جاننے والا ہے. بوضعہ اس کی وضع کو. بھائی لفظ کا دیکھو، لفظ کا اس طور پر ہونا کہ جب بھی اس لفظ کو بولا جائے اس کا معنی فوراً سمجھ میں، بشرطے کہ وہ شخص اس وضع کو جاننے والا ہو، اس لغت کا
جان.
بھائی عربی ہے، عربی آپ نے کہا جا، تو جا کہا، عربی جاننے والا فوراً سمجھ گیا اس کا معنی. لیکن جس کو عربی نہیں آتی وہ اس کا معنی سمجھے گا
نہیں.
اسی لیے کہا کہ وضع کا اس کو پتا ہو، جب وضع کا پتا ہوگا تو فوراً کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہے، تو اب اس کو فوراً کیا پتا چل جائے گا، اس سے یہ معنی مراد ہے. تو مولانا العالم بوضعہ کی قید اس لیے لگائی تاکہ دلالت طبعیہ کو خارج کر دے اور دلالت عقلیہ کو خارج کر دے، کیونکہ اس میں وضع کا عمل دخل نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں دلالت لفظیہ وضعیہ وہ لفظ کا اس طور پر ہونا ہے کہ اس سے معنی سمجھ میں آ جائے جب وہ لفظ قرینوں سے خالی بولا جائے. کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے معنی سمجھ میں آئے گا؟ وہ شخص جو جاننے والا ہے کس چیز کو، اس کی وضع کو، وہ اس کے معنی کو سمجھ لے گا. بھائی وہاذہ دلالت اما علی تمام ما وضع اللفظ له، یا تو یہ مولانا، یا تو یہ کیا ہوگی، ہاں یا تو یہ دلالت ہوگی مولانا تمام ما وضع اللفظ لہو، جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے، یعنی موضوع لہو. یا تو یہ دلالت کرے گا لفظ کس پر؟ اپنے سارے موضوع لہو پر. کا دلالت الانسان علی حیوان الناطق، علی الحیوان الناطق، کس پر؟ حیوان انسان کی دلالت حیوان ناطق پر. یہ کون سی دلالت ہے؟ یہ مابقی ہے. اور مولانا انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا صرف ناطق پر، یہ کون سی ہے؟ بھائی لفظ کی اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کیا کہلاتی ہے؟ مطابقی. اپنے موضوع لہو کے جز پر دلالت کیا کہلاتی؟ اور اپنے موضوع لہو کے لازم اور خارج پر دلالت کیا کہلاتی ہے؟ التزامی. تو تین قسمیں ہیں مولانا منطق میں، ایک کو کہتے ہیں مطابقی، دوسری کو کہتے ہیں تضمنی، تیسری کو کہتے ہیں. لیکن اب ہم پڑھ رہے ہیں علم بیان، علم بیان والوں کی اپنی اصطلاحات ہیں. علم بیان والے پہلی قسم جو ہے مطابقی، اس کو کہتے ہیں وضعی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور باقی جو دو قسمیں ہیں تضمنی اور التزامی دونوں کا ایک ہی نام وہ رکھتے ہیں اور وہ نام ہے عقلی. کیا ہے؟ تو ان کے نزدیک دلالت یا وضعیہ ہوگی یا عقلیہ ہوگی. مولانا علم بیان والوں نے کتنے نام رکھے؟ اول کیا؟ وضعی. وہ کون سی ہے؟ مطابقی. اور دوسرا نام کیا ہے؟ عقلی. کس کا نام ہے؟ تضمنی اور التزامی. اس لیے مولانا کہ دلالت مطابقی کہتے ہیں اس میں وضع کا دخل ہے. آپ نے لفظ زید بولا اور زید نے کس پر دلالت کی؟ یا آپ نے لفظ انسان بولا اور انسان نے کس پر دلالت کی؟ حیوان ناطق پر. خود بخود کی ہے یہ وضع ہوا تھا اس کے لیے؟ اس کے لیے وضع ہوا تھا. تو دلالت مطابقی وہ کہتے ہیں یہ وضعی ہے. اور دلالت تضمنی بھئی انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا انسان کی دلالت صرف ناطق پر. یا مولانا لفظ زید بولا آپ نے اور زید سے مراد اس کا ہاتھ لیا صرف. کیا لیا؟ تو بھئی لفظ زید تو وضع تھا پورے شخص کے لیے. آپ اس سے کیا لے رہے ہیں؟ اس کا صرف ایک جز مراد لے رہے ہیں. تو یہ اس کے لیے وضع تھا لہذا اس کو وضعی نہیں کہتے. ہاں تو جز پر جو دلالت کی یہ عقل نے کی. کس نے کی؟ عقل کے واسطے سے ہوئی. انسان کی دلالت تو انسان تو حیوان ناطق کے لیے وضع تھا. اس نے تو حیوان ناطق پر دلالت کرنا تھی لیکن صرف حیوان پر جو دلالت کی اس نے یہ وضع کے اعتبار سے کی یا عقل کی وجہ سے کی؟ عقل کے اعتبار سے. عقل نے بتلایا یہ جز ہے اس کا. یہ کیا ہے؟ تو اس پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. تو یہ عقل. اسی طرح مولانا یہ جو لازم ہوتا ہے لازم پر بھی دلالت کس کے واسطے سے ہوئی؟ عقل کے واسطے سے ہوئی. جیسے انسان کی دلالت کس پر؟ زاہق پر یا قابلیت کتابت پر. مولانا تو زاہق پر انسان کی جو دلالت ہے وہ عقل کے واسطے سے ہے کیونکہ انسان جو ہے اس کے ساتھ لازم ہے. کیا؟ زہق لازم ہے. کیا لازم ہے؟ زہق لازم ہے. تو مولانا جو مطابقی ہوتی ہے اس میں دلالت ہوتی ہے باعتبار وضع کے اور باقی جو دو قسمیں ہیں ان میں دلالت ہوتی ہے بواسطہ ہے عقل کے. اس لیے ان کا نام عقلی رکھا. تو یہی بات کر رہے ہیں الدلالت الا اما علی تمام ما وضع اللفظ له. یا تو دلالت ہوگی سارے موضوع له پر جیسے انسان کی دلالت حیوان ناطق پر او علی جزئه یا جزء موضوع له پر ہوگی کا دلالت الانسان علی الحیوان او الناطق جیسے انسان کی دلالت صرف کس پر؟ صرف حیوان یا صرف ناطق پر او علی خارج عنہ یا خارج پر ہوگی کا دلالت الانسان علی الضاحق انسان کی دلالت ضاحق پر. وتسمى الاولی اور اولی کو کہتے ہیں اول نہیں والا نہیں یہ اولی اولی ہونا چاہیے بھائی دلالت ہے مؤنث ہے مولانا. وتسمى الاولی الدلالت علی تمام ما وضع له. پہلی کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی ما تمام موضوع له پر جو دلالت ہو وضعیتن اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضعیہ کہتے ہیں. علم بیان والوں کے نزدیک لان الواضع انما وضع اللفظ لتمام المعنی اس لیے کہ واضع نے تو وضع کیا ہے لفظ کو کس کے لیے؟ تمام معنی کے لیے نہ کہ جز اور نہ کہ لازم کے لیے. تو یہ دلالت وضعی ہے. وَتُسَمَّ كُلًّا مِنَ الْأَخِيرَيْنِ اور دونوں میں سے آخری میں سے ہر ایک کو کہتے ہیں کون بھائی؟ ہر ایک اے دلالت علی الجزء والخارجی دلالت علی الجزء اور دلالت علی الخارجی اس میں ان میں سے ہر ایک کو کہتے ہیں عقلیتن. لأن دلالة اللفظ على الجزء والخارج إنما هي من جهة حكم العقل اس لیے کہ دلالت لفظ کی جز پر اور خارج پر یہ کس جہت سے ہے؟ عقل کے حکم سے ہے. عقل حکم لگاتی ہے. کیا؟ بِأَنَّ حُصُولَ الْكُلِّ بِأَنَّ حُصُولَ الْكُلِّ کہ کل کا جو حصول ہے آگے دیکھو يَسْتَلْزِمُ حُصُولَ الْجُزْءِ وہ لازم ہے کس کے ساتھ؟ وہ اس مستلزم ہے کس کو؟ بھئی جب کل آ رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہے؟ تو کل کے ساتھ جز بھی لازم ہے جز بھی ہے. اور اسی طرح حُكْمُ بِأَنَّ الْمَلْزُومَ يَسْتَلْزِمُ اللَّازِمَ کہ مَلْزُوم کے ساتھ کیا لازم ہے؟ ملزوم مستلزم ہے لازم کو بھی. عبارت سمجھ میں آئی بھائی؟ عطف کر رہے ہیں دو چیزوں کا تو حصول الکل کے ساتھ تعلق ہے یستلزم حصول الجز کا, اور بِأَنَّ الْمَلْزُومَ اس کے ساتھ تعلق کس کا ہے؟ یستلزم اللازم کا تعلق ہے بھائی. کہ تو عقل فیصلہ کرتی ہے بِأَنَّ حُصُولَ الْكُلِّ وَالْمُلْزُومِ کہ کل اور ملزوم کا جو حصول ہے یستلزم جی وہ کیا ہے؟ مستلزم ہے کس کو؟ یستلزم حصول الجزء او اللازم وہ جزء کے یا لازم کے حصول کو مستلزم ہے. والمنطقیون یسمون الثلاثۃ اور مناطقہ جو ہیں وہ تینوں کو وضعی کہتے ہیں. علم بیان والوں نے وضعی صرف کس کا نام رکھا؟ پہلی مطابقی کا, اور باقی کے دو کا نام جبکہ علم مناطقہ تینوں کو وضعی کہتے ہیں. وہ یسمون الثلاثۃ وضعیۃً تینوں کو وضعیہ کہتے ہیں بے اعتبار ان للوضع مدخلا فیہ بے اعتبار کے وضع کا ان میں بھی وضع کا ان میں مناطقہ کہتے ہیں چونکہ اس میں وضع کا دخل ہے اس لیے انہوں نے نام اس کا وضع رکھا وضعی رکھا. کس طرح بھائی؟ جب تک انسان حیوان ناطق کے لیے وضع نہ ہو. اچھا پہلے یہ بتاؤ انسان کی دلالت پورے حیوان ناطق پر یہ کیا ہے؟ انسان کی دلالت صرف حیوان یا صرف ناطق پر؟ انسان کی دلالت صرف زاہق پر؟ التزامی. اچھا تو جب تک آپ کو جب تک وضع نہ ہو انسان کا لفظ حیوان ناطق کے لیے وضع ہے تب تک اس کے بغیر انسان صرف حیوان پہ دلالت کر سکتا ہے صرف زاہق پر کر سکتا ہے. تو جب تک وہ وضع نہیں آئے گی تو اس وقت تک مولانا کل یا خارج پر بھی دلالت نہیں آئے گی. تو چونکہ کل یا جز یا خارج پر جو دلالت آتی ہے وہ بھی کس کی وجہ سے آتی ہے؟ بھائی اس لفظ کو وضع کیا تھا اس پورے معنی کے لیے اور اسی معنی کے ایک اب جز پر بھی دلالت, اگر اس معنی کے لیے وضع ہی نہیں تو اس کے جز پر بھی دلالت نہیں ہوگی. تو اس لیے انہوں نے اس کا نام کیا رکھا؟ وضع. کہ ان للوضع مدخلا فیہ کہ وضع کا ان میں دخل ہے. وَيَخُصُّونَ الْعَقْلِيَّةَ بِمَا تُقَابِلُ الْوَضْعِيَّةَ وَالتَّبْعِيَّةَ اور وہ خاص کرتے ہیں عقلی کو اس کے ساتھ جو مقابل ہے کس کے؟ وضعی اور بھئی انہوں نے تقسیم کی تھی تین قسمیں مناطقہ نے بنائی تھی عقلی طبعی اور وضعی عقلی اور طبعی. تو ان کے نزدیک عقلی مقابل تھی کس کی؟ طبعی اور بھئی کس تقسیم نے کی تھی؟ زید کے لفظ کی دلالت کس پر؟ ذات زید پر. یہ کیا ہے؟ وضعی. بھائی دیوار کے پیچھے سے کس نے دیس کہا یہ کون سی ہے؟ عقلی. اوہ اوہ کی دلالت سینے کے درد پر تو انہوں نے بھی ایک نام عقلی استعمال کیا لیکن انہوں نے جو عقلی استعمال کیا وہ کس کے مقابلے میں ہے؟ طبعی اور وضعی کے مقابلے میں. اور انہوں نے جو عقلی استعمال کیا علم بیان والوں نے وہ کس چیز کا نام ہے؟ مطابقی اور تزمنی اور التزامی کا نام ہے. کدلالت الدخان علی النار جیسے دھوئے کی دلالت کس پر؟ آگ پر. یہ کون سی دلالت ہے بھائی؟ لفظ ہے دال نہیں. اچھا معلوم غیر لفظی ہے. طبیعت کی وجہ سے ہے یا عقل کی وجہ سے ہے یا وضع کی وجہ سے ہے؟ عقلی. یہ عقلی غیر لفظی کی مثال ہے. وتقید الاولی اور مقید کیا جاتا ہے اولی کو من الدلالات الثلاثۃ تین دلالتوں میں سے بالمطابقت کس کے ساتھ؟ مطابقی. یعنی اس کو دلالت مطابقی کہتے ہیں لتطابق اللفظ والمعنی کیونکہ لفظ اور معنی ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں. والثانیۃ بالتضمنی اور مقید کیا جاتا ہے دلالت ثانی کو کس کے ساتھ؟ تضمنی کے ساتھ. لکون الجزء فی ضمن المعنی الموضوع له اس لیے کہ جزء کس میں ہوتا ہے؟ معنی موضوع له کے ضمن میں ہوتا ہے. جزء تو اس لیے اس کو تضمنی کہتے ہیں، والثالثۃ بالالتزامی، اور تیسری کو کیا کہتے ہیں؟ التزامی کہتے ہیں. لکون الخارج لازما للموضوع له، اس لیے کہ وہ خارج لازم ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ تو وجہ تسمیہ بھی ہر ایک کی بتلا دی. مولانا مطابقی کو مطابقی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ لفظ اور معنی ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں. تضمنی کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں جز پہ دلالت ہوتی ہے، اور جز کس کے ضمن میں ہوتا ہے؟ پھول کے ضمن میں. اور تیسری کو التزامی کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ خارج ہے اور اس کے ساتھ لازم ہے، جب لازم ہے تو التزامی اس کا نام رکھ دیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب علامہ تفتازانی ایک اعتراض کریں گے بھائی. منطق ان کا پسندیدہ میرا خیال موضوع ہے بھائی. علامہ تفتازانی کوئی منطقی بات آ جائے تو بال کی کھال اتارتے ہیں بھائی. دیکھو سمجھ میں آیا بھائی کس طرح؟ انہوں نے کہا آپ نے تعریف کس کی مطابقی جو کیا ہو دلالت کرے کس پر؟ پورے موضوع لہو پر. تضمنی جو جز پر، اور التزامی جو کہتے ہیں بھائی یہ تو تعریفیں آپ نے ایسی کی کہ ان کا آپس میں تداخل ہو رہا ہے. مولانا بعض کے افراد بعض میں داخل ہو جائیں گے، مطابقی کے داخل ہو سکتے ہیں کس کے اندر؟ تضمنی کے داخل ہو سکتے ہیں کس میں؟ التزامی میں. التزامی کے داخل ہو سکتے ہیں کس میں؟ مطابقی میں. تو یہاں پر ایک یعنی جامع مانع تعریف نہیں ہے بھائی، مانع نہیں ہے ان کی تعریف. کس طرح؟ کہتے ہیں دیکھو شمس ہے، شمس سورج، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اس کی وہ ٹکیا ہے، اس کا وہ جسم ہے، اور دوسری اس کی روشنی ہے. تو سورج کس کو کہتے ہیں؟ اس ٹکیا اور روشنی کے مجموعے کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ کس چیز کا مجموعہ ہے؟ اس جسم، یہ جو جسم ہے اور اس کی روشنی ہے، ان دونوں کے مجموعے کا کیا نام ہے؟
سورج.
معلوم ہوا صرف ٹکیا یہ جز ہے، صرف روشنی یہ کیا ہے؟ جز ہے. ہاں بلکہ یہ لازم ہے اس کے ساتھ. کیا ہے؟ لازم ہے مولانا. تو یہ مولانا اس لازم، یہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ یہ اس کے ساتھ لازم ہے. تو مولانا سورج جو ہے یہ اس جسم کا نام ہے، اور اس کے ساتھ کیا لازم ہے؟ روشنی. تو یعنی اس سارے کا نام ہی سورج ہے. اس سارے کا کیا نام ہے؟ سورج ہے. پھر اسی لفظ سے سورج کو وضع کیا گیا، دوبارہ وضع کر لیں آپ کس کے لیے؟ صرف وہ روشنی کے لیے، شعاؤں کے لیے بھی وضع کر لیں. پھر اسی لفظ سے سورج کو آپ صرف وضع کر لیں کس کے لیے؟ صرف ٹکیا کے لیے بھی وضع کر لیں. اب مولانا سورج جب اس کو وضع کیا گیا ہے مجموعے کے لیے، تو سارے مجموعے پر اس کی دلالت کون سی ہے؟ مطابقی. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بھائی اس سورج کو وضع کیا گیا ہے صرف ٹکیا کے لیے، تو اس سورج کی دلالت ٹکیا پر کون سی ہے؟ بھائی وضع ہی صرف ٹکیا کے لیے ہوا ہے جی. آٹھ دس پندرہ اقوال ہیں اس میں علماء کے، بڑے بڑے کبار علماء کا اختلاف ہے اس میں بھائی. دیکھو تین تین الفاظ وضع کیا آپ نے، ایک سورج اور روشنی، ان کا مجموعہ، اس کا کیا نام رکھا؟ سورج. اس کا نام بھی کیا رکھا؟
سورج.
اچھا بھائی روشنی کو ذرا الگ کر دو، صرف ٹکیا ہے، اس کا بھی کیا نام رکھا؟
سورج.
الگ نام رکھا آپ نے. پھر صرف بھائی وہ روشنی الگ پکڑو، اس کا بھی کیا نام رکھا؟
سورج.
سورج. تو ہر ایک کے لیے الگ الگ وضع آ گئی. مجموعے کے لیے ایک وضع ہے، ایک ایک جز کے لیے وضع ہے، ایک دوسرے لازم کے لیے وضع ہے. اب اس سورج کی دلالت مجموعے پر کون سی ہے؟ کیونکہ یہ پورے مجموعے کے لیے یہ لفظ کیا تھا؟ وضع تھا. تو یہ دلالت مطابقی. اور اسی طرح اسی لفظ سورج کو وضع کیا تھا ہم نے کس کے لیے؟ صرف تو صرف ٹکیا ہو اس کے لیے لفظ سورج بولا، اور صرف میں نے مراد ٹکیا لی مالانا، یہ کون سی دلالت ہے؟ یہ بھی مطابقی ہے، کیونکہ اس کو وضع ہی صرف کس کے لیے کیا گیا تھا؟ پورے موضوع لہو پہ دلالت کر رہا ہے. پھر اسی لفظ سورج کو وضع کیا تھا صرف کس کے لیے؟ روشنی کے لیے. تو صرف روشنی پر اس کی دلالت یہ بھی کون سی ہے؟ کیونکہ وضع ہی اس کے لیے ہوا ہے، اپنے پورے موضوع لہو پر دلالت کر رہا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مولانا دیکھو، میں نے لفظ بولا سورج، اور کون سا سورج بولا؟ جو وضع تھا پورے مجموعے کے لیے. کس کے لیے وضع تھا؟
پورے مجموعے کے لیے.
اب اس میں سے میں نے مراد لی صرف ٹکیا، صرف کیا مراد لی؟ اب مولانا یہ کل ہے یا جز ہے؟ تو یہ اس سورج کی دلالت اس جز پر یہ کون سی ہے؟ تزمنی ہے. تو یہ تو دلالت تزمنی ہے، لیکن اسی وقت میں یہ دلالت مطابقی بھی ہے، کیونکہ اسی سورج کو ہم نے کس کے لیے وضع کیا تھا؟ ٹکیا کے لیے بھی وضع کیا تھا. پھر میں صرف روشنی لیتا ہوں، تو سورج جب پورا مجموعہ جب مراد تھا، اس میں سے صرف میں نے لفظ سورج بولا لیکن مراد کیا ہے؟ صرف روشنی. تو یہ کل ہے یا لازم ہے اس کا؟ یہ اس کا لازم ہے. تو یہ مولانا کون سی دلالت ہوئی؟ التزامی. تو یہ سورج کی دلالت روشنی پر التزامی ہے، لیکن بیائی نہیں اسی وقت یہ دلالت مطابقی بھی ہے، کیونکہ اس کو وضع کس کے لیے کیا تھا؟ روشنی کے لیے. تو مولانا ایک دلالت کا فرد دوسرے میں کیا ہوا؟ داخل ہو گیا. دیکھیے، فَإِنْ قِيلَ، اگر یہ اعتراض کیا جائے، اِذَا فَرَضْنَا لَفْظًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْكُلِّ وَجُزْئِهِ، اگر ہم ایک لفظ مشترک کو مولانا فرض کر لیں کل اور جز کے درمیان، وَلَازِمِهِ اور اس کے لازم کے درمیان، کا لفظ شمس المشترک، جیسے کہ لفظ شمس جو ہے مشترک ہو مثال کے طور پر بین الجرم جسم میں یعنی ٹکیا میں بھی، وہ شعاعی اور کس میں؟ روشنی میں بھی، وہ مجموعی ہیما اور ان دونوں کے مجموعے کو بھی. تو یہ مشترک ہے ہمارا، جسم کے لیے بھی ہے، شعاع کے لیے بھی ہے، اور ان دونوں کے. فَإِذَا اُطْلِقَ عَلَى الْمَجْمُوعِ مُطَابَقَةً، جب اس کا اطلاق کیا جائے مجموعے پر، وہ اعتبار کس طریقے پر؟ مطابقی طریقے پر. وَاعْتُبِرَ دَلَالَتُهُ عَلَى الْجِرْمِ، اور اعتبار کیا جائے اس کی دلالت کس پر؟ ٹکیا پر. تَزَمُّنًا، وہ کون سی ہے؟ تَزَمُّنی ہے. وَالشُّعَاعِ التزامن، اور شعاع پر کون سی ہے؟ فقد صدق علی ھذا التزمن والالتزام، تو اسی تزمنی اور اسی التزام پر صادق آ رہا ہے. انہا دلالت اللفظ علی تمام الموضوع لہو، کہ یہ تو دلالت ہو رہی ہے لفظ کی اتنے تمام موضوع لہو پر. وَإِذَا اُطْلِقَ عَلَى الْجِرْمِ اَبِ الشُّعَاعِ، اور جب اطلاق کیا جائے اس کا کس پر؟ صرف ٹکیا یا صرف شعاع پر. مطابقتاً کس اعتبار سے بھئی؟ کیونکہ اس کے لیے وضع ہے. تو یہ دلالت مطابقی ہوئی، لیکن صدق علیہا انہا دلالت اللفظ علی جزء الموضوع لہو، لیکن اس پر صادق آ رہا ہے کہ یہ دلالت کس پر ہے؟ لفظ کی دلالت ہے اپنے موضوع لہو کے، یہ بھی صادق آ رہا ہے، اور لازم ہی یا موضوع لہو کے لازم پر. تو وحین اذن ینتقض تعریف کل من الدلالات الثلاث بالاخریین، اور اس صورت میں ٹوٹ جاتی ہے تینوں دلالتوں میں سے ہر ایک کی تعریف باقی دو کے ساتھ. تین دلالتیں ہیں نا بھئی، تزمنی، التزامی اور مطابقی. تو مطابقی ٹوٹ جائے گی ان دو کے ساتھ، تزمنی اور التزامی ٹوٹ جائے گی مولانا، تزمنی اور مطابقی کے ساتھ، اور تزمنی ٹوٹ جائے گی التزامی اور، ہاں تو یہی معنی ہے، ٹوٹ جائے گی ہر ایک دلالت کی تعریف دوسری دو کے ساتھ. والجواب، جواب علامہ طبطزانی دے رہے ہیں مولانا، دیکھو امور دو قسم پر ہیں، امور حقیقی اور امور نسبی. امور حقیقی وہ ہیں جس میں معنی کا تعقل غیر پر موقوف نہیں ہوتا، بھائی مکان ہے، دکان ہے، کتاب ہے، کسی اور چیز پر اس کا مفہوم موقوف ہے، جبکہ بعض چیزیں ان میں تضائف ہوتا ہے مولانا، جیسے باپ اور بیٹا. باپ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا بیٹا ہو. بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ ہو. تو کہتے ہیں بھئی یہ امور اضافیہ میں سے ہے، اور امور اضافیہ میں ہمیشہ حیثیت کی قید ملحوظ ہوتی ہے. حیثیت کی قید ملحوظ نہ ہو پھر تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. بھئی دیکھو زید ہے، زید آپ کہتے ہیں باپ ہے، زید کیا ہے؟ باپ ہے. تو بھئی یہی زید بیٹا بھی ہے، تو یا تو وہ باپ ہو سکتا تھا یا بیٹا ہو سکتا تھا. آپ کہہ رہے ہیں باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، تو جواب اس کا کیا؟ حیثیت بدل گئی. باپ ہے کس کی طرف؟ عمر کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور بیٹا ہے کس کی طرف؟ خالد کی طرف نسبت کرتے ہوئے، کہ خالد کا بیٹا ہے اور عمر کا، تو ایک ہی چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ باپ بیٹا نہیں ہے، بلکہ ایک کی طرف نسبت کرتے ہوئے باپ ہے اور ایک کی طرف نسبت کرتے ہوئے. تو یہ حیثیت کی قید امور اضافیہ میں ملحوظ ہوتی ہے. تو یہاں بھی یہ امور اضافیہ میں سے ہے مولانا، تو یہاں بھی حیثیت کی قید، اور جب وہ قید ملحوظ ہوگی تو اشکال وارد نہیں ہوگا. دیکھیے والجواب، اور جواب یہ، ان قید الحیثیت ماخوز فی تعریف الامور التي تختلف باعتبار الاضافات، کہ حیثیت کی قید ماخوز ہے یعنی معتبر ہے، فی تعریف الامور کس کے اندر؟ ان امور کی تعریف کے اندر، التي تختلف باعتبار الاضافات جو بدل جاتے ہیں، کس اعتبار سے؟ اضافت یعنی نسبتوں کے بدلنے سے بدلتے ہیں. حتی یہاں تک کہ ان المطابقت ہی دلالت علی تمام ما وضع له، مطابقت یہ دلالت ہے کیا؟ تمام موضوع له پر، من حیث انہ تمام ما وضع له، اس حیثیت سے کہ یہ کیا ہے؟ تمام ما تمام موضوع له ہے. تو مطابقت یہ دلالت ہے پورے موضوع لہو پر، اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے؟ پورا. اور تضمنی دلالت ہے جزء موضوع لہو پر، اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے؟ جزء. اور التزامی دلالت ہے اس کے لازم پر، اس حیثیت سے کہ وہ لازم ہے، کیا ہے؟ موضوع لہو ہے. دیکھیے تین لفظ الگ الگ آپ نے وضع کیے تھے نا
جی،
تو آپ نے کہا تھا ایک دلالت دوسری دلالت میں داخل ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں بھائی یہاں حیثیت کی قید ملحوظ ہے، اور جب حیثیت کی قید ملحوظ ہو تو یہ ایک دوسرے میں داخل
نہیں.
کس طرح؟ ہم نے کہا شمس، اس کی دلالت پورے اس پر ٹکیا اور روشنی، یہ کیا ہے؟ دلالت ہے. اور دلائس کی دلالت صرف ٹکیا پر، یہ کون سی ہے؟ آپ نے کہا تھا اسی وقت میں یہ کیا بھی بن رہی ہے؟ دلالت مطابقی بھی بن رہی ہے. کہتے ہیں نہیں، حیثیت کی قید لگا وہ داخل نہیں ہوگی. شمس کی دلالت کس پر؟ ٹکیا پر، اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے؟ جزء موضوع لہو ہے. اس حیثیت سے کہ وہ جزء. آپ مولانا مطابقی لا سکتے ہو؟
نہیں.
آپ تو کیونکہ مطابقی تو اس حیثیت سے کہ وہ پورا موضوع لہو ہے، اور ہم نے کون سی حیثیت رکھی ہے؟ جزء موضوع لہو والی ہے. جب جزء موضوع والی حیثیت رکھی تو مطابقی داخل ہو سکتی ہے. اسی طرح ہم نے کہا شمس کی دلالت صرف روشنی پر، یہ کیا ہے؟ التزامی. اس حیثیت سے کہ یہ کیا ہے؟ اس حیثیت سے کہ یہ لازم موضوع لہو ہے. موضوع لہو تو اصل میں مجموعہ ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ لازم ہے. تو ہم نے اس کا کیا نام رکھا؟ التزامی. اب مولانا آپ کہتے ہیں اس پر تو دلالت مطابقی بھی صادق آ رہی ہے، بھئی اس حیثیت سے کہ یہ جزء موضوع لہو ہے. جب جز کی بات آ گئی اب کل کی ہو سکتی ہے؟ اب مطابقی صادق آ سکتی ہے؟ آ ہی نہیں سکتی مولانا. حیثیت کی قید کا فائدہ پتا چلا اس حیثیت سے کہ وہ جز ہے خود. تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ مطابقت جو ہے یہ دلالت ہے علی تمام ما وضع له سارے موضوع له پر من حیث انہ تمام ما وضع له اس حیثیت سے کہ پورا موضوع له ہے. وہ تضمن دلالت اور تضمن جو ہے وہ دلالت ہے علی جزء ما وضع له جزء موضوع له پر من حیث انہ جزء ما وضع له اس حیثیت سے کہ یہ جزء ہے اس چیز کا جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے. والالتزام الدلالت علی لازمه اور التزام جو ہے وہ دلالت ہے لازم موضوع له پر من حیث انه لازم له بھئی لازم ما وضع له اس حیثیت سے کہ یہ لازم ہے اس چیز کا جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے. وکثیرا ما یترکون هذا القید اور بسا اوقات ترک کر دیتے ہیں بھئی اس قید کو اعتمادا علی شہرت ذالک اس کی شہرت پر اعتماد کرتے ہوئے. ون سیاق ذہنی الیہ اور ذہن کے اس کی طرف چلنے اور رہنمائی پانے کی وجہ سے ذہن کیا کرتا ہے اس کی طرف خود بخود چلا جاتا ہے اور خود بخود رہنمائی پا لیتا ہے. تو یہ انسیاق لفظ ہے مولانا انسباق نہیں ہے. چلیے بھائی هذا هو المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام.